السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا یہ پروگرام متفرق سوالات پر مبنی ہے جو آپ کے ہم تک پہنچتے ہیں بذریعہ ای میل یا فیس بک کے ذریعے سے آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے جو پروگرامز ہمارے گزرے ہیں ان سے متعلق کچھ ایسی چیزیں تھیں جو وضاحت طلب تھیں، وہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم ضرور اس کو شامل کریں گے. میرے ساتھ اس وقت جو شرکا یہاں موجود ہیں ان کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، اور میرے ساتھ جاوید احمد غامدی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ یہود جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ دونوں بالکل بےہودہ باتیں. ایک صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں برطانیہ میں کام کرتا ہوں اور میرے آفس میں بہت سارے یہود بھی ہیں موجود میرے کلیگز میں سے. عیسائیوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ مانتے ہیں، لیکن یہودی میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں مانتے، تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کیسے ہوگا؟
اس میں غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، اس کو دور کر لینا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو جو یہود ملتے ہیں یا جو نصارہ یا مسیحی ملتے ہیں، یہ عرب کے مسیحیوں سے اور عرب کے یہود سے بالکل الگ ہے. ابتدائی زمانے میں جب یہود کے ہاں ہجرت شروع ہوئی، تو ہجرت کا باعث کیا ہوا؟ باعث وہ دو بڑے واقعات ہوئے ہیں جن کا حوالہ قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں دیا ہے. یعنی ایک موقع کے اوپر بابل کے حکمرانوں نے ان کو اسیر بنا لیا، وہ ان کو پکڑ کر لے گئے، ان کے ہاں بڑی غیر معمولی طاقت ہوئی، تو جو لوگ اپنی جان بچا سکے وہ نکل کر مختلف جگہوں پہ آباد ہونا شروع ہوئے. بالکل یہی صورتحال اس وقت ہوئی جب رومیوں نے یروشلم کو تاخت و تاراج کیا. اس موقع کے اوپر بھی جو لوگ وہاں سے نکلے وہ کچھ یورپ کے بعض علاقوں میں پھیل گئے اور کچھ باقی دوسرے علاقوں میں گئے. اس طرح کی اور بھی بعض ہجرتیں ہوئی ہیں جو اگر آپ بائبل کی تاریخ کو پڑھیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہوتی رہی ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے کہ جب لوگ مختلف جگہوں پر چلے جاتے ہیں تو ان کے ہاں پھر مذہبی تعبیرات، مذہبی رہنما، ان کے افکار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ اس وقت بر صغیر میں مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ ان کے بہت سے فرقوں کے ہاں ایسی بحثیں دیکھیں گے، ایسے تصورات دیکھیں گے جو مثال کے طور پر آپ کو مراکش میں
نہیں ملیں
یا مغرب کے مسلمانوں میں، مغرب قدیم معنی میں.
جی جی،
ہمارے ہاں مغرب اصل میں مصر سے اوپر کے حصے کو کہا جاتا ہے، وہاں نہیں ملیں گے آپ. اچھا، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو وہ چیزیں جو آج سے دو صدی ڈیڑھ صدی پہلے جزیرہ نما عرب میں ملتی تھی، وہ وہاں حنبلی انقلاب برپا ہونے کے بعد اب نہیں ملتی آپ. تو اس لیے انسان کسی ایک جگہ پر کھڑے نہیں رہتے. قرآن مجید جب گفتگو کرتا ہے تو وہ عرب کے یہود سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، یعنی وہ جو اس وقت اس کے مخاطب ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے ماننے کی باتیں کیا ہیں. بینے یہی صورتحال نصارہ یا مسیحیوں کے بارے میں ہے. یہ جو نصارہ اس وقت ہیں یا مسیحی ہیں، یہ زیادہ تر سیٹ پال کے پیرو ہیں.
ٹھیک ہے،
وہاں جو لوگ تھے وہ شمون کے پیرو تھے. یعنی جس وقت ان کے ہاں بڑے مذہبی اختلافات ہوئے ہیں، بلکہ جس میں یہاں تک طے کرنا پڑ گیا کہ ہمارے ہاں مستند اناجیل کون سی ہیں، اس پر بڑی بحثیں ہوئی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پہلی تین صدیوں میں وہ بحثیں بار بار ہوتی رہی ہیں، یہاں تک کہ پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ ہمارا نقطہ نظر ہے، یہ ہماری چار اناجیل ہے، یہ اس کی تاریخ ہے. تو یہ ساری چیزیں سینٹ پال کی میراث کے طور پر طے ہوئی ہیں. شمون کے پیرو بالکل مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، چنانچہ وہاں مسیحی ہیں. آپ دیکھیے کہ ان کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے کہ وہ شریعت کے نسخ کے قائل نہیں ہیں. جزیرہ نما عرب میں جو مسیحی آباد تھے یا جو حبشہ میں مسیحی آباد تھے،
جی،
ان کے یہاں یہ چیز نہیں تھی. الوہیت مسیح کے معاملے میں تو وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے، لیکن دوسرے بہت سے عقائد ان کے یہاں اس طرح موجود نہیں.
ٹھیک،
تو اس وجہ سے قرآن جس مسیحیت سے گفتگو کر رہا ہے بالعموم وہ عرب کی مسیحیت ہے.
ٹھیک،
مسیحیوں کے ساتھ تو پھر کسی حد تک واسطہ پڑا، اس لیے کہ عرب کے لوگ تجارت کرتے تھے، وہ روم بھی جاتے تھے، تو اس لیے بعض موقعوں پر ان کے عقائد بھی زیر بحث آ گئے ہیں. لیکن یہود کا تو تمام تر معاملہ جزیرہ نما عرب تک محدود ہے. یعنی وہ لوگ جو خیبر میں آباد ہیں، وہ لوگ جو مدینہ میں آباد ہیں یا اور مقامات پر آباد ہیں، تو یہ عقیدہ ان کے ہاں پایا جاتا تھا. یہ جو باہر یہود ہیں ان کے ہاں نہیں پایا جاتا.
تو اس کا آپ کی بات سے یہ جو محسوس ہو رہا ہے، اس کا مطلب آج بھی وہ یہود جو آج اگر جزیرہ نما عرب میں موجود ہیں، ان کا آج بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں؟
نہیں، پھر یہود کی تاریخ دیکھیں نا کیا ہوئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ان کو پہلے مرحلے میں تو مہلت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ محکومی کو قبول کر کے یہاں رہنا چاہتے ہوں اور جو سازشیں پہلے کرتے رہے ہیں ان سے دستبردار ہو جائیں تو رہ سکتے ہیں.
ٹھیک.
قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہی اعلان کیا
جی.
یہ کہا کہ حتی یوت الجزیہ تان یدن وہم صابرون, وہ اگر جزیہ دے اور محکومی کو قبول کر لیں تو وہ جزیرہ نما عرب میں رہ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کو قبول کیا مگر نہیں کیا, اور اس کے بعد جب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالا گیا تو وہاں پر بھی جا کر انہوں نے اسی طرح کی سازشیں شروع کر دی. چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو ادریات میں جو شام میں ہے ادھر نکال دیا گیا تھا.
ٹھیک ہے.
تو اس کے بعد تو اب جزیرہ نما عرب میں اس زمانے کے یہود نہیں ہیں, یعنی اس وقت کے کوئی لوگ وہاں دوبارہ گئے ہوں یا وہاں جا کے وہ کوئی کام کر رہے ہوں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ان یہود کے تو وہاں سے نکلنے کی ایک پوری تاریخ معلوم ہے. یعنی مدینہ سے کیسے نکالے گئے وہ بھی معلوم ہے, پھر وہ خیبر سے کیسے نکلے وہ بھی ہمارے علم میں ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ان کو جزیرہ نما کے ان علاقوں سے بھی ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا جہاں انہوں نے جا کے اپنا مستقر بنایا تھا. تو اب تو وہاں اس طرح کے کوئی لوگ موجود ہیں.
جاوید صاحب, یہ جو آپ وضاحت دے رہے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی ہے وہ جزیرہ نما عرب کے یہود سے متعلق کی گئی ہے, یہ اگر ہم اس کو مان کر آگے چلیں تو کیا یہود کے اپنے مختلف جو تاریخی ریکارڈ ہے یہود کا جو اپنا ہے, ان کی جو مورخین ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں, کیا ان کی کسی کتاب میں ایسی کوئی ایویڈنس کو ایسا ریفرنس ملتا ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہود جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے؟
جو عرب کے یہود ہیں ہمارے پاس ان کی کتابیں کیا تھیں, ان کی تاریخ کیا تھی, انہوں نے کن چیزوں کو مانا, ان کے علماء کے خیالات کے ایسے کوئی ریکارڈ موجود
نہیں ہے.
یہی صورتحال کم و بیش مسیحیوں کے بارے میں, البتہ ان کا ایک گروہ جس کو یعقوبی مسیحی کہتے ہیں ان کی بعض چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, ان کی لکھی ہوئی بعض تاریخیں بھی موجود ہیں.
ٹھیک.
لیکن یہود, عرب کے یہود خاص طور پر, وہ تاریخ کا حصہ بن گئے, اس وجہ سے ان کی کوئی چیز ہمارے پاس اس وقت
نہیں ہے. اچھا, دوسرا ایک کوشچن یہ جاوید صاحب کہ جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب یہاں مکہ میں موجود تھے تو یہ حج عمرہ یہ سب ہو رہا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت تک بھی حج اور عمرہ ہوتا رہا, یہ ضرور ہوا کہ اس کی شکل تھوڑی سی بگڑ گئی, اس میں کچھ بدعات شامل ہو گئیں, لیکن حج اور عمرہ اپنی حیثیت میں موجود رہا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ تمام انبیاء کو دی گئی تھی, بنی اسرائیل میں بھی دی گئی تھی تو یہود اور نصارہ کو بھی دی گئی تھی, لیکن جس طرح عمرہ اور حج اپنی بگڑی ہوئی شکل میں موجود رہا, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کے جو عبادات کے طریقے کار ہے اس میں نماز ہمیں نہیں ملتی ہے. وہ جیسے نصارہ چرچ میں جاتے ہیں, وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور یہود بھی کچھ کم و بیش اسی طرح کی ہے, تو وہ نماز کی جو ایک پوری میکینزم ہے, نماز کا جو طریقہ کار ہے وہ تو نہیں ملتا. قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نماز سب کو دی گئی تھی, بنی اسرائیل کو بھی دی گئی تھی.
یہود کے ہاں تو بالکل ویسے ہی, اب بھی ویسے ہی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں, ان کے ہاں اب بھی پانچ ہی نمازیں ہیں. ان کے ہاں بھی بالکل وہی ہوا جو ہمارے ہاں مثلاً اہل تشیع نے کیا ہے کہ دو نمازوں کو ملا لیا گیا اور اس کے نتیجے میں وہ عملاً تین ہو کر رہ گئے.
ٹھیک ہے.
میں نے اس کے حوالے بھی اپنی کتاب میں بیان کر دیے, ان کی اپنی تاریخ سے بتا دیا ہے کہ کس طرح سے یروشلم میں, کیونکہ یہ لازم کیا گیا تھا کہ لوگ جا کے مقدسی میں نماز پڑھیں گے, تو اس لیے کاروباری لوگوں نے دو نمازوں کو ملا کے ان کو پانچ کی بجائے تین میں تبدیل کیا. یہ ساری چیزیں جو آپ کے نماز میں ہے, قیام ہے, سجدہ ہے, یہ سب موجود ہے. ایک رکوع ہے کہ جو ان کے ہاں موجود نہیں رہا, یعنی وہ رکوع ایسے نہیں کرتے جس طرح ہم کرتے ہیں. ہمارے ہاں سجدے میں جانے سے پہلے باقاعدہ رکوع میں جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, ان کے ہاں گویا جھکتے ہوئے وہ کرتے ہوئے پھر وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, اور اس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے رکوع بھی کر لیا ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی اس کی بھی ایک تاویل ہے جو انہوں نے کی.
ٹھیک ہے.
تو اس وجہ سے اس طرح کی جس طرح حج کے مناسک میں بعض بدعات داخل ہو گئی تھیں, یہی معاملہ ان کا. نصارہ کا معاملہ بالکل الگ ہے. نصارہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم اس روایت کو لے کے چل رہے ہیں جو انبیاء بنی اسرائیل نے قائم کی تھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت سینٹ پال کے زمانے میں ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پر دعوت و تبلیغ کا کام ہوا, تو لوگ اس زمانے کی اصطلاح استعمال کیجئے تو گویا مسلمان ہونے شروع ہو گئے.
ٹھیک ہے.
رومیوں کے ہاں جو بت پرست لوگ تھے, مشرکانہ توہمات میں مبتلا تھے, وہ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو جو شریعت موجود تھی, دین کے دو حصے ہیں نا, ایک یہ کہ آپ نے ایمان کی دعوت دی, آپ نے اعلیٰ اخلاق کی دعوت دی, یہ دین کی حکمت ہے. جب آپ شریعت کی دعوت دیتے ہیں تو کچھ قوانین ہوتے ہیں جن کی آپ پابندی کرتے ہیں. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ اصل میں عبادت کی شریعت ہے یا عبادت کا قانون ہے. عبادت تو یاد الہی ہے, میں اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کرتا ہوں, میرے فکر میں ذات خداوندی کا تصور آتا ہے, یہ سب عبادت ہے. لیکن اس کا ظہور پھر ہوتا ہے کچھ اعمال کی صورت میں, کچھ اذکار کی صورت میں. اس ظہور کو ایک قاعدے میں ڈھال دیا گیا ہے تو یہ گویا قانون ہے اس کا. اسی لیے میں نے قانون کی شریعت کا ترجمہ ہے قانون اصطلاح اختیار کی ہے. تو جو بنی اسرائیل کے ہاں قانون موجود تھا اس قانون کے بارے میں ایک نازک سوال پیدا ہوا. اور یہ ساری داستان آپ اگر اس وقت بھی بائبل کو دیکھیں تو اس کی کتاب اعمال میں موجود ہے. یعنی یہ لوگ جب دعوت دینے کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر ایک فقہی مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو کیا ان کو اب کہا جائے گا کہ وہ ختنہ کرائیں؟ غیر دین کا شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے. اس میں بڑے لوگوں کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوا تو بحث پیدا ہو گئی کہ بچوں کا معاملہ تو بالکل الگ ہے.
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
جب یہ بحث پیدا ہوئی ہے تو پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا اس میں ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے ہاں مغربی تہذیب کے بعد بہت سے سوالات پیدا ہوئے تو ان کو دعوت و تبلیغ میں یہ سوال پیدا ہوا ہے. اس کی داستان کتاب اعمال میں موجود ہے کہ اس موقع پر یہ بحث اٹھ کھڑی ہوئی کہ شریعت کا پھر کیا تعلق ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح سے پہلے جو شریعت موجود رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے خاص ہے.
اچھا,
تو ایک تخصیص کا اصول قائم کر کے انہوں نے اس شریعت کے خاتمے کا اعلان کیا. اسی کو نسخ شریعت کہا جاتا ہے. آج بھی جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو پہاڑی کا واز جو ہے سرمن آف دا ماؤنٹ اس کا وہ حصہ یاد دلاتے ہیں جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. وہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ میں تورات کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں, میں اس کو منسوخ کرنے کے لیے نہیں آیا. تو تورات کو پورا کرنے کے بجائے انہوں نے اس کی تاویل کر کے اس کو بنی اسرائیل کے ساتھ خاص قرار دے دیا. اس کے بعد ان کے ہاں وہ قانونی چیزیں ختم ہو گئی. تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں اور نماز کہیں غائب ہو گئی. اچھا, پھر یہ کہ نمازیں ان کے ہاں بھی پانچ ہی ہیں, لیکن کیا تبدیلیاں آئیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی حیات وہ نہیں رہی, یعنی انہوں نے قانونی حیات کی بجائے اب 15 منٹ 20 منٹ یا اس سے کم یا اس سے زیادہ گویا مناجات پڑھنا یہ کرنا اس کو اختیار کر لیا. دوسرے یہ کہ اس کی پابندی کہ پانچوں وقت ہوں وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہو کر رہ گئی جو مذہبی خدمات انجام دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں پروگرام میں ایک مرتبہ یہاں کے جو بشپ ہے وہ تشریف لائے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آ رہا ہوں. تو نمازیں موجود ہیں ان کے یہاں بھی, لیکن ان کی وہ حیات نہیں رہی جو قانونی حیات ہے. یعنی اب وہ مناجاتوں کی صورت میں, کچھ اس طرح کی دعاؤں کی صورت میں رہ گئی.
ٹھیک جی. رامی صاحب, اس سے ملتی جلتی ایک بحث ہمارے یہاں پیدا ہوتی ہے عموماً شب معراج کے موقع پر. قرآن کی جو آیت ہے کہ جس میں ذکر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے تھے, اس میں مسجد اقصی کے لفظ کو لے کر یہ بحث کی جاتی ہے کہ اس وقت تک تو مسجد اقصی بنی ہی نہیں تھی, تو اس لیے یہ ذکر کہیں اور کا ہو رہا ہے. اور جب بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ وہی فلسطین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے تو اس سے ایک بحث پیدا ہو جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کی وضاحت کر دیں کہ یہ مسجد کا مسجد اقصی کا صحیح کیا ہوگا. اس سے جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یا دوسرے انبیاء کی جو صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے ان کے آثار کے بارے میں ہمارا متوازن رویہ کیا ہونا چاہیے؟
پہلے میں دوسرے سوال کو لے لیتا ہوں. دیکھیے, اگر ان کے کوئی آثار ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں, مثلا جب ہم یروشلم میں جاتے ہیں تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرکز موجود ہے, بعض دوسرے انبیاء کی یادگاریں موجود ہیں, ان کے بارے میں ہمارا رویہ تعظیم و تشریف کا ہونا چاہیے.
ٹھیک,
اس لیے کہ وہ سب ہمارے بھی پیغمبر ہیں. ہم ان کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ امت اس اصول پر کھڑی ہوئی ہے کہ لا نفرق بین احد من رسل, ہم اللہ کے پیغمبروں میں اللہ کے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے. سب کو مانتے ہیں, سب پر ایمان لاتے ہیں, سب کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں, سب کی ہدایت کو ایک سمجھتے ہیں. اس لیے کہ یہی تعلیم ہم کو قرآن نے دی. قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ, یعنی سب پیغمبروں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ جو دین آج ہم نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو دیا, وہی ہم نے ان سب پیغمبروں کو بھی دیا تھا. سب پیغمبروں کا نام لے کر یہ کہا فبہداہم اقتدی, کہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم انہی پیغمبروں کی ہدایت کی پیروی کریں. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ محبت کرنی ہے, ہمیں انہیں اپنا پیغمبر کہنا ہے. ان کے آثار میں وہ کتابیں ہیں, سب سے بڑی چیز تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, انبیاء کے صحائف ہیں. ان کو اسی محبت سے پڑھنا چاہیے, اسی طرح ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اس فرق کے ساتھ کہ قرآن مجید ہمارے پاس بین ہی انہی الفاظ میں آ گیا ہے, اس لیے قرآن حکومت کرے گا. یعنی قرآن مجید کو ایک معیار کی حیثیت حاصل ہوگی، اس کی بنیاد پر ہم ان کے حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے. اگر ان میں کہیں کوئی ترجمے کی غلطی ہوئی ہے، کوئی تبدیلی خدا نخواستہ ہو گئی ہے، اس کو بھی قرآن کی روشنی میں متعین کر لیں گے. لیکن وہ ہمارے پروردگار کا کلام ہے، اس میں پروردگار نے خطاب فرمایا ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمیں صرف یہ نہیں کہا گیا کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، ہم ساری اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ باقی آثار کے ساتھ ہوگا. اگر کہیں کسی پیغمبر کا مرکز ہے، کہیں اس نے بیٹھ کر کوئی بات کی ہے، جیسے یروشلم میں تو سیدنا مسیح آئے تھے کوہ زیتون پر کھڑے ہوئے، اس بستی میں جہاں سے وہ گدا انہوں نے لیا، اس کے بعد نیچے اترے، نیچے اترنے کے بعد جن جگہوں پر انہوں نے نماز پڑھی ہے بیٹھے ہیں، وہ یادگاریں موجود ہیں. تو جو ہمارا رویہ ان یادگاروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ رویہ ظاہر ہے، کیونکہ مشرکانہ رویہ نہیں ہوتا. یعنی جو ہماری اپنی ایک لحاظ سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یادگار ہیں، مدینہ میں جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کہاں بیٹھے تھے، آپ کہاں اٹھے تھے، احد کا مارکہ کہاں ہوا تھا، بدر کہاں واقع ہوئی تھی، عذاب کے موقع پر کہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا تھا. ان جگہوں کو ہم محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. محبت کی نگاہ سے دیکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں کوئی مشرکانہ نوعیت کی بدعت اگر پیدا کر لی جائے تو اس سے جس طرح یہاں روکا جائے گا اسی طرح وہاں بھی روکا جائے گا. تو آثار کے بارے میں تو ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے.
اس میں غامدی صاحب معذر چاہتا ہوں، ایک رویہ یہ بھی ہے کہ نہیں وہ تو ایک ہیکل تھا جو کسی نے بنایا تھا، اس کا مسجد سے کیا تعلق. ایک دوسرا رویہ ہے کہ جس میں ان چیزوں کو ایک اس کی ایک ادرنگ کی جاتی ہے، اس کو دوسروں کی کوئی چیز سمجھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے.
یہ رویہ تو بہت سخت مذمت کا ہے رویہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن نے یہ تعلیم نہیں دی. قرآن مجید نے تعلیم یہ دی ہے کہ آپ اس ساری چین کے اندر کھڑے ہو کر دین کو دیکھیں. یہ جو آپ نے لفظ ہیکل سے استدلال کیا، تو دیکھیے ہمارے ہاں حیت کی بنیاد پر بیت اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ.
مقب ہے وہ.
کعبہ کا لفظ جو ہے وہ اصل میں جو بیت اللہ کی حیت ہے، جس طرح کی عمارت بنائی گئی ہے، اس سے نام رکھا گیا ہے. تو چونکہ بیت المقدس کی عمارت بہت عالی شان اور بڑی غیر معمولی تھی، اس وجہ سے اس کے لیے ہیکل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ورنہ وہ مسجد ہے. یعنی خود قرآن مجید کی نص بتا رہی ہے کہ وہ مسجد ہے. اس کو یہود ہمیشہ مسجد سمجھتے رہے ہیں، وہ ان کے لیے قربان گاہ بھی تھی، مسجد بھی تھی. اس لیے کہ قربان گاہ کی حیثیت زیادہ تھی یہود کے ہاں، کیونکہ قربانی کی عبادت بھی بہت زیادہ تھی اس زمانے میں. تو اس وجہ سے وہ قربان گاہ بھی تھی، وہ نماز کی جگہ بھی تھی. ان کے ہاں جو نماز کے قوانین بیان ہوئے ہیں وہ سب اسی سے متعلق ہیں. یعنی قبلہ کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کہاں بیٹھیں گے، عبادت کہاں کریں گے، مختلف محرابوں میں کیا کیا معاملات ہوں گے. جیسے آپ مسجد نبی میں جائیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ استوانہ مصحف ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، بالکل اسی طرح کی تفصیلات آپ کو اس کے بارے میں ملتی ہیں. تو یہ جو پیغمبروں کی بنائی ہوئی جگہیں ہیں، یعنی ہمارے پاس جو مستند ترین پیغمبروں کی بنائی ہوئی جگہیں وہ تین ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عبادت گاہ بیت الحرام، اور سیدنا داؤد و سلیمان کی بنائی ہوئی عبادت گاہ جس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کے لیے مسجد اقصی کی تعبیر قرآن مجید کے بعد رائج ہو گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد جو مسجد نبوی ہے. یہ تینوں ہیں. تو ان کا معاملہ کسی عمارت سے متعلق نہیں ہے. یہ جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کے پیغمبروں نے اس کی عبادت کے لیے خاص کی ہیں. یعنی یہ میرے اور آپ کے اجتہاد پر منتخب نہیں کی گئی. جب میں اور آپ مسجد بناتے ہیں تو ہم زمین کا کوئی ٹکڑا خرید لیتے ہیں یا متعین کر لیتے ہیں، وہاں مسجد بنا لیتے ہیں، کل کو اٹھا دیں وہاں سے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب سے مسجدیں بنائی گئی ہیں. اس وجہ سے یہاں اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ عمارت ہے یا نہیں. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ خود بیت اللہ یا بیت الحرام جو ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس کی عمارت ڈھا دی گئی ہے. یعنی قریش کے ہاں تو ڈھہ گئی تھی، اور کئی دن تک عمارت کی تعمیر کا سامان میسر نہیں ہوا. وہ جو مشہور واقعہ ہے جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جھگڑا چکایا ہے حجر اسود کا، اس میں کئی ہفتوں تک، بلکہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کچھ مہینوں تک کوئی عمارت نہیں، کچھ نہیں تھا. وہ تو ایک جہاز کہیں آ کے لگا، اس کے کچھ تختے انہوں نے خریدے، اس کے بعد اس پوزیشن میں آ گئے کہ اب اس کو بنا سکے. تو اس وقت بھی ایسے ہوتا تھا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اقدام کیا ایک، انہوں نے ایک روایت سنی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال تھا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا اور ان لوگوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کا جو دروازہ ہے دونوں طرف نکال دیتا. ابھی تو دروازہ ایک جانے کا نا اور وہ اونچا ہے. تو ایک روایت میں آتا ہے سیدہ عائشہ کے ساتھ ایک گفتگو ہے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں دونوں طرف نکال دیتا، لوگ ادھر سے جاتے تو سب لوگوں کو سہولت ہوتی ادھر سے نکل جاتے، کیونکہ اب تو کوئی اندر جانے کی صورت سوائے بڑے لوگوں کے جن کے لیے اہتمام کیا جاتا عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ آپ نے فرمایا. اور اسی طرح یہ بھی کہا کہ حتیم چونکہ اسی کا حصہ ہے
اس کو شامل
اور قریش کے پاس جو کچھ بھی مسالہ تھا وہ تھڑ گیا کم پڑ گیا تو انہوں نے اس کو الگ کر دیا ہوا ہے تو میں حتیم کو شامل کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ کام کروں گا. تو اس موقع پر حرم کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد ایک کپڑا تھا جو لگا دیا گیا اور لوگ طواف کر رہے تھے. تو حرم اس عمارت کا نام نہیں ہے یعنی وہ اس جگہ کا نام ہے جو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لی. اس میں پیغمبروں نے عمارت بنائی, سیدنا ابراہیم نے عمارت بنائی, اس کی حیات کو ہم قائم رکھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ اسی طریقے سے مل گئی. مسجد نبی حضور نے جو بنائی تھی اس کی حیات میں بہت تبدیلی آ گئی. یعنی آج تو وہ مسجد موجود نہیں ہے جو حضور نے بنائی تھی, نہ اس کی وہ بنیادیں ہیں. بس زیادہ آپ تعین کر سکتے ہیں کہ اتنا حصہ تھا اتنا حصہ تھا, ورنہ مسجد کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اچھا یہی معاملہ جو ہے وہ ہیکل سلیمانی کے ساتھ ہوا. تو جب قرآن مجید اس کو مسجد کہے گا تو وہ مسجد وہاں پہ موجود ہو نہ ہو وہ مسجد ہے, ہمیشہ کے لیے مسجد ہے. تو اس وجہ سے اس مسجد کو وہی حیثیت حاصل رہے گی. یہ مسجدیں نہ کہیں منتقل کی جا سکتی ہیں تینوں, نہ ان کو ڈھایا جا سکتا ہے. یہ اگر کسی موقع پر تعمیر نو کے مرحلے سے گزریں گی تو وہی کام ہوگا جو عبداللہ بن زبیر. اچھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کو کھڑا کر دیا, حکیم کو شامل کر دیا, دروازے دونوں نکال دیے. اس کے بعد عبد الملک نے دوبارہ اس کو باہر کر دیا. اس موقع پر بھی ظاہر ہے کہ عمارت ڈھائی گئی. یعنی یہ سارے معاملات جو ہیں یہ خود حرم میں بھی گزر چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو لوگ استدلال کرتے ہیں کہ وہاں اس وقت کچھ نہیں تھا, بھائی مسجد ہے وہ, کچھ نہ ہو تب بھی مسجد ہے, وہ ایک چٹان پڑی ہے تب بھی مسجد ہے. اس لیے کہ وہ جگہ قیامت تک کے لیے مسجد قرار پا چکی ہے اور ہمیں اسی طرح اس کے ساتھ محبت کرنی ہے, اس کا احترام کرنا ہے. اسی طرح ہمارے لیے ایک مقدس جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس پوری سرزمین کو کہتا ہے الارض المقدسہ, فلسطین کے بارے میں قرآن مجید میں ہے.
صحیح ہے,
مقدس جانتے ہیں کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ جس جگہ کو اللہ اپنے لیے خاص کر لے. یعنی اس کو تقدیس حاصل ہو گئی. اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے خاص کرتے ہیں تو اس زمین کو اس جگہ کو مقدس کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو ہر چیز مقدس ہو جاتی ہے تو اس کے ایک معنی ہے, وہ لفظ خاص پیسے سے استعمال ہوتا ہے. تو وہ بیت المقدس جو ہے وہ ساری کی ساری سرزمین ارض مقدس ہے, وہ ہمارے لیے بھی اسی طرح کی اہمیت رکھتی ہے. ایک عجیب و غریب بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے تو اس کی تاریخ شروع کرتے ہیں کہاں سے, قبلہ ہونے سے. اس سے صدیوں پہلے سے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ کی عبادت گاہ ہے. اور وہ جس طرح یہود کے لیے قابل احترام ہے, ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے. ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم کی بنائی ہوئی عبادت گاہ کو بھی اللہ کی عبادت گاہ سمجھے, اور ہم کیا ہم تفریق کریں گے؟ ہم اس عبادت گاہ کو اپنے پیغمبروں کی بنائی ہوئی.
آپ کا کچھ سوال ہے جی؟
جی رام صاحب, میرا سوال یہ ہے, ایک حدیث ہے مبارکہ ابھی حال ہی میں نظر سے گزری پڑی, مشاہدے میں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار مسلمانوں پہ یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا مسلمان تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان میں وہن پیدا ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہن فانی زندگی سے محبت اور موت سے خوف کا نام ہے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دور حاضر میں اس کیفیت میں کیا یہ وہی کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کفار کا ٹوٹ پڑنا, حالیہ واقعات قندوز کا واقعہ یا ابھی حال ہی میں سیریا کا واقعہ یا مزید کہ جس میں جمع ہو کے, اور وہ تو اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے تھوڑی.
یہ جو حب الدنیا اور کراہیت الموت ہے, اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا ہی عرصہ بعد امت کے صالحین اس طرف توجہ دلانا شروع ہو گئے تھے. چنانچہ جب آپ کو معلوم ہے کہ بنو امیہ کی لڑائیاں شروع ہوئیں, پھر بنو عباس کی لڑائیاں شروع ہوئیں, اس وقت بھی قوم میں یہی صورتحال تھی. پھر اس کا غیر معمولی اظہار اس وقت ہوا جب چنگیز خان کی اولاد نے حملہ کر دیا. اس وقت بھی آپ اگر اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو ہمارے علماء یہی بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اس وقت حالت یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, یعنی ان کے اندر دنیا میں ایسے غلطان ہونے کی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے سامنے وہ بڑے آدرش بڑے نسب و لین نہیں رہے. اور اسی طریقے سے وہ موت سے بھی ڈریں گے. ظاہر ہے کہ جب دنیا کی محبت پیدا ہوگی تو آدمی موت سے بھی ڈرتا ہے. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے, مختلف ادوار میں سامنے آتا ہے. اس وقت بھی اس کے مظاہر دیکھتے ہیں. یہ بحثیت مجموعی کسی امت پر تبصرہ ہوتا ہے, ورنہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی اس امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اندر کچھ تھوڑی سی دنیا کی محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یعنی موت تو وہ دوسروں کے اوپر بھی نازل کرنے کے لیے تیار ہے اور خود بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب تو مسلمانوں ہی میں سے بعض لوگوں نے ایک اچھی خاصی تاریخ لکھ ڈالی ہے خود جا کے مرنے کی. اس وجہ سے معاملات کو اسی طرح تاریخی عمل میں دیکھنا چاہیے. ایک اصولی سی بات فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے اندر جو خاص طور پر پیغمبروں پر ایمان رکھتی ہو اگر دنیا یہ اہمیت اختیار کر لے گی تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر نتائج بھی نکلیں گے. تو وہ نتائج تاریخ میں وقتاً فوقتاً نکلتے رہے, آج بھی نکل رہے ہیں, ہو سکتا ہے دو صدی بعد کسی اور صورت میں نکلا.
میرا سوال سود سے متعلق ہے. اگرچہ اس پہ بارہا بات ہو چکی لیکن دو پہلو میرے اس وقت جواب طلب ہیں جو آپ اگر بتا سکیں. پہلا تو یہ ہے کہ انفرادی طور پہ ایک شخص اپنی ساری زندگی گزار کے کچھ رقم کے ساتھ ریٹائر ہو جاتا ہے اور اس رقم کو وہ جمع کرا دیتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے اسے کچھ ریٹرن ملتا رہتا ہے. اس وقت اس کے پاس وہ صلاحیت نہیں رہ جاتی کہ وہ خود سے دوبارہ کام کرے اور کچھ کرے تو اپنے معاملات چلانے. دوسری ایک مثال ایک ادارے کی ہے کہ کوئی ایک ایسا ادارہ جو بینک سے یا کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے کچھ قرض لیتا ہے اپنا کام چلانے کے لیے اور اس کے بدلے میں کچھ ادا کرتا ہے. ان دونوں معاملات میں تھوڑا سا فرق ضرور نظر آتا ہے لیکن ہمارے میرے جیسا ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سود ہی کی مختلف اقسام ہیں. اس بارے میں فرمائیے گا کہ کس حد تک آج کے زمانے میں اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے.
یہ دیکھیے استفادے کا فیصلہ تو آپ کیجیے گا, میں تو صرف اصول کی بات کر سکتا ہوں
جی.
اور وہ یہ ہے کہ جب قرض پر نفع کا مطالبہ کیا جائے گا قرض پر تو وہ سود ہوگا, اور سود اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا, اس کا کھانا ناجائز قرار دے دیا گیا ہے. اس میں بحث صرف یہ ہے کہ کیا آپ سود پر قرض لے سکتے ہیں. میرا جواب یہ ہے کہ بالکل لے سکتے ہیں, وہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث اصل میں سود کھانا ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا جواب تو بالکل اس بات میں ہے, یعنی آپ اپنی ذاتی کاروباری ضرورتوں کے لیے اگر قرض لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرا آپ کو مفت نہیں دے گا. آج کل کے زمانے میں وہ آپ سے سود کا مطالبہ کرے گا, اس میں آپ اپنی جائز کمائی ہوئی آمدن میں سے کچھ دے رہے ہیں, آپ کے ہاں کوئی حرام کا روپیہ نہیں آ رہا. تو یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے. لیکن سود قرض پر منفعت کے مطالبے کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ جو حکومت کی اسکیمیں ہیں ان میں چونکہ مطالبہ قرض دینے والا نہیں کرتا, یعنی آپ دیکھیے نا کہ آپ اگر وہاں روپے تو آپ نہیں مطالبہ کر رہے ہوتے بلکہ قرض لینے والا اپنی طرف سے اعلان کر دیتا ہے کہ ہم 2% دے دیں گے 4% دے دیں گے. تو میں اس کو بالکل صاف تو نہیں سمجھتا لیکن یہ بات میں نے لکھی ہے کہ اس سے اسی طرح کے لوگ جو ریٹائر ہو چکے ہیں, کوئی کاروبار نہیں کر سکتے, بیوہ خواتین ہیں, وہ فائدہ اٹھا سکتی ہیں. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے.
جاوید صاحب ایک کوشچن یہ ای میل پر ہے کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر جو ہے وہ کوئی 40 لاکھ روپے کا قرضہ ہے اور ہر سال جو میری سیونگ ہوتی ہیں اس میں سے میں زکات کی کیلکولیشن کرتا ہوں, تو وہ سیونگ میں سے میں زکات ادا کروں یا پہلے اپنے قرض جو ہے وہ اس کو ادا کروں جو کہ قرض میں ریگولرلی ادا کرتا رہتا ہوں.
قرضوں کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک تو نوعیت یہ ہے کہ آپ نے کسی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہوا ہے, اور ایک یہ ہے کہ جو کاروباری قرض ہے ہمارے ہاں وہ تو دیکھیے کہ بہت بڑے بڑے لوگ بھی جب اپنے کاروباری پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے کروڑوں کا قرض لیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو دوسرے قرض ہیں جو کاروباری مقاصد کے لیے لیے جاتے ہیں ان کو میں قرض کی فہرست میں نہیں سمجھتا. میرے نزدیک اس میں آدمی کو جو زکوٰۃ کے قاعدے ہیں اپنی آمدنی پر زکوٰۃ دینی چاہیے, یعنی خواہ وہ مال کی صورت میں اس کے ہاں آ جائے تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے مال کی, اور اگر وہ پیداواری زکوٰۃ ہے یعنی جو
پروڈکشن
کی زکوٰۃ ہے وہ بھی جو پروڈکشن ہوگی اس کے لحاظ سے عائد ہو جائے گی, اس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں. ذاتی ضرورتوں کے لیے اگر قرض کسی موقع کے اوپر لیا ہوا ہے اور آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, یعنی ایک تو یہ ہے کہ قرض لیا ہوا ہے دینے کے حالات بھی ہیں دیا جائے گا, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر آپ خود زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے.
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک,
یہ کر لیجیے استعمال.
ٹھیک جی, آپ کو کوشچن کریں.
میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں روح کا کیا کانسیپٹ ہے, کیونکہ جب دیکھا جاتا ہے کہ آخرت کی بھی جب بات ہوتی ہے قرآن میں تو فزیکل دیکھا جاتا ہے کہ آپ قیامت میں قبروں سے نکالے جائیں گے, اور جو کانسیپٹ ہے جنت اور جہنم کا وہ بھی فزیکل ٹارچر اور فزیکل کا ہے, تو پھر اس کے اندر روح کا کانسیپٹ کیا ہے؟
روح کو جنت میں جانے سے پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے. تو یہ ہے کہ انسان کی شخصیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک اس کا قالب ہے, یعنی میرا وجود آپ کا وجود یہ ایک جسم رکھتا ہے جس کو ہم قالب کہتے ہیں، یہ جو جسم ہے اس کے بارے میں قرآن بھی یہی بتاتا ہے اور جدید سائنس بھی یہی بتاتی ہے کہ یہ اسی مٹی پانی سے بنتا ہے، یعنی اب بھی اس کے بننے کا طریقہ وہی ہے، اور جو قدیم میں بنا ہوگا اس میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اسی مٹی کے اجزاء سے اس کو بنا کے کھڑا کر دیا گیا ہے. تو یہ قالب تو ایک مادے کی جو ٹھوس شکل ہمارے پاس موجود ہے اسی سے بنا ہوا ہے. اب بھی ہمارا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے بالکل سامنے اسی زمین کے اگے ہوئے اجزاء، سبزیاں ہیں، گوشت ہے، کوئی اور چیز ہے، وہ کھاتے ہیں. ہم ایک فیکٹری میں جاتا ہے، ہمارے سامنے ایک پروسیس سے گزرتا ہے، اس سے ایک قطرہ آب، ایک بیضہ بنتا ہے، ان کے اختلاط سے زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے. اس وجود کا ایک حیوانی پہلو ہے. وہ حیوانی پہلو جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دوسرے حیوانات ہیں ویسے ہی انسان بھی بنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انسان کے اندر ہم نے ایک سمیع اور بصیر شخصیت ودیت کر دی. وہ شخصیت غیر مرئی ہے، یعنی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، وہ حواس کی زد میں نہیں آتی، وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے. اس شخصیت کے لیے ہمارے ہاں اردو زبان میں عام طور پر لفظ روح اختیار کر لیا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس شخصیت کو جب اللہ تعالیٰ نے منتقل کیا ہے تو واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ تمہارا یہ حیوانی وجود یہ تو اس طرح سے دلدلی زمینوں سے شروع ہو کر اس پروسیس سے گزر کر بنا ہے. اس میں ہزاروں سال لگے ہیں یا لاکھوں سال لگے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جب تم بن گئے تو پھر میں نے کیا کیا، نفخت و فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی تھوک پھونک دی. عربی زبان میں روح اصل میں جو لطیف پھونک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی پھونک پھونکنے کے عمل کو نفخ کہا جاتا ہے اور جو پھونک ہے اس کو روح کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ وہاں سے ہمارے ہاں آ گیا اور پھر ٹھیک اس مفہوم میں استعمال ہونے لگ گیا جس میں اس کو یونانی فلسفی استعمال کرتے ہیں سول کے معنی میں، جبکہ قرآن مجید میں یہ اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوا. قرآن اس طرح کے مفاہیم کے لیے لفظ نفس استعمال کرتا ہے. تو اس سارے پس منظر کو سامنے رکھ کر اگر اس کو سادہ لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک ہماری وہ شخصیت ہے جو مٹی پانی ہوا سے بنی ہوئی ہے، وہ ہمارا قالب ہے، حیوانی وجود ہے، اور ایک اس کے اندر انسان کی شخصیت ہے، وہ غیر مرئی ہے، انویزیبل ہے. وہ شخصیت ہے، آپ اس کو نفس کہہ لیں، اس کو آپ روح کہہ لیں، یہ شخصیت ہمارے اندر موجود ہے. موت کے وقت یہی شخصیت نکل جاتی ہے، قیامت تک یہ زندہ رہے گی، یہ کہیں نہیں جاتی. اس کے لیے موت نہیں ہے، اس کے لیے قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ اس کو ایک طرح سے سلا دیا جاتا ہے. چنانچہ اٹھ کر لوگ کہیں گے کہ مم باسنا ان مرکدنا، ہمارے اس سونے کی کمرے سے ہم کو کس نے نکال دیا، شبستان سے کس نے اٹھا دیا ہے. تو یہ ایک نیند کی کیفیت میں رہے گی، اٹھا دی جائے گی. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جیسے یہاں تمہیں ایک جسم دیا گیا ہے اس کے لیے، ایسا ہی ایک نیا جسم وہاں دیا جائے گا، اس کے لیے جنت بھی ہے، اس کے لیے جہنم.
جاوید صاحب، یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو شخصیت ہے ایک، وہ شخصیت کے لیے آپ نے کہا کہ روح کا لفظ استعمال آپ فرما رہے ہیں، یہ تو یہ جو کہا جاتا ہے، ایک اور روایت کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک ہمزاد بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ، وہ یہ شخصیت ہی ہے، اسی شخصیت کے بارے میں اشارہ دیا گیا یا کوئی اور چیز ہے یہ؟
نہیں، اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ جس طریقے سے ہم دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنا نظم کائنات بنا رکھا ہے اس میں فرشتے ہم پر مقرر کر دیے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جنات بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. رسالت مآب نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میں نے اس کو مسلمان کر لیا ہے. تو اس وجہ سے شیاطین بھی اپنا کام کر رہے ہیں، شیاطین جن، اور اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. تو یہ ہمزاد وغیرہ کی جو اصطلاح ہے یہ تو استعمال نہیں ہوئی قرآن و حدیث میں، لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا. وہ یوں سمجھیے کہ ہر انسان کے ساتھ کرامن خاتبین بھی ہے، دو فرشتے بھی ہیں جو لگے ہوئے ہیں، اور جنات بھی اپنا کام کرتے ہیں.
مگر وہ اس شخصیت سے الگ ہے، وہ جو آپ شخصیت کی بات کر رہے ہیں بالکل
الگ، ظاہر ہے کہ وہ الگ مخلوقات ہیں.
ٹھیک،
یعنی قرآن نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ جو تم مادے کی مختلف صورتیں دیکھتے ہو، ان سب سے ہم نے باشعور مخلوقات بنائی ہیں. مٹی پانی سے انسان کو بنایا ہے، اور اسی طریقے سے آپ انرجی کہہ لیجئے موجودہ اصطلاح میں، لیکن قرآن نے قدیم تعبیر استعمال کی ہے کہ آگ کی لپٹ سے ہم نے جنات کو بنایا ہے. اور فرشتوں کے بارے میں بظاہر گمان یہی ہے کہ جو ہمارے پاس ایک روشنی یا لائٹ یا نور ہے اس سے وہ بنے.
ٹھیک
سر، پیدائش ایک حقیقت ہے، اس کے علاوہ ایک حقیقت وفات ہے. تو انسان، ہم سب ہیئر آفٹر میں جو بڑے مذاہب تین بلیو کرتے ہیں کہ میدان حشر لگے گا، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان قبر میں چلا جائے گا تو بعد میں وہاں سوالات ہوں گے, تو کیا میدان حشر لگ جائے گا؟ If you are questioned کہ آپ نے نماز پڑھی, آپ نے یہ کیا, وہ کیا, اس کا ایک پیچھے مطلب یہ کہتے ہیں
آپ کا ایک سفر ہے جو شروع ہوتا ہے, یعنی موت سے میدان حشر نہیں لگ جاتا, اس طرف سفر شروع ہوتا ہے. آپ یہاں سے جب پاکستان سے نکلتے ہیں تو آپ سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں, پوچھتے ہیں نا, تو اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ انگلستان پہنچ گئے, یہ سوالات تو ایئرپورٹ ہی پر پوچھ لیے جاتے ہیں. تو اس لیے سوالات پوچھنے سے میدان حشر لگ جانے کا نتیجہ نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر موت کے فوراً بعد آپ کو کسی رجسٹر میں درج کیا جاتا ہے, آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, آپ سے تعارف حاصل کیا جاتا ہے, آپ سے پاسپورٹ مانگا جاتا ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر یہ سارے معاملات.
پنشمنٹ کا بھی ایک اسپیکٹ تو مینشن کیا جاتا ہے.
دیکھیے پنشمنٹ کا کوئی اسپیکٹ نہیں ہے, وہ بات ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے کہ جن لوگوں کو حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے, خواہ وہ نیکی میں ہو خواہ برائی میں, یعنی ایکسٹریم صورتیں موجود ہیں نا دنیا میں, انتہائی صورتیں موجود ہیں. جیسے صحابہ کرام میں سیدنا ابو بکر ہے, سیدنا عمر ہے, سیدنا علی ہے, یعنی وہ جلیل القدر ہستیاں کہ جن کی زندگی گویا ایک روشن زندگی ہے, اور یہ معلوم ہے کہ انہوں نے دین میں سبقت اختیار کی ہے, ان کے بارے میں بحث نہیں ہے کوئی. یا اس سے بھی آگے چلے جائیے, انبیاء علیہ السلام ہیں, تو ان کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کے دن کا انتظار کیا جائے, اللہ کی نعمتیں مرنے کے فوراً بعد ان کے لیے شروع ہو جاتی ہیں. جو ان کی اس وقت حیثیت ہوتی ہے, یعنی ایک روحانی شخصیت, اسی طرح ہوتی ہیں. جب ان کو وہ جسم دیا جائے گا قیامت کے بعد تو دوسری طرح کی نعمتیں مل جائیں گی. اسی طرح کی بات فرعون کے بارے میں کہی ہے قرآن مجید نے کہ اب بھی ان کے اوپر ایک خاص طرح کا عذاب آتا رہتا ہے, اس عذاب کی صورت بھی بتا دی ہے کہ وہ جہاں رکھے گئے ہیں وہاں انہیں صبح و شام بتایا جاتا ہے کہ آپ کا انجام یہ ہونے والا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی ٹارچر ہے, تو قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے. اس میں فوراً بعد یہ کہا ہے کہ اس کے بعد پھر قیامت ہوگی, اور قیامت کے بعد یردونا الی اشد العذاب. تو یہ دو بالکل الگ الگ مراحل ہیں, یعنی موت کے فوراً بعد ہمارے ساتھ کچھ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر حساب کتاب کی ضرورت ہے تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کو سلا دیا جائے گا, پھر حساب کتاب ہوگا, پھر دیکھا جائے گا کدھر جاتے ہیں.
یعنی ہر شخص کا وہ حساب کتاب نہیں ہوتا,
ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسٹریمز ہی ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا.
جاوید صاحب, ایک یہ کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غنی ہے اور بے نیاز ہے, اس کی کسی کی عبادت کرنے سے اور نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آ رہا. تو یہ جو ایک سورہ رحمان میں ایک چیز ہے, کل یوم ہوا فی شان, اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ ہر وقت اس کی شان بدلتی رہتی ہے, ہر وقت وہ نئی شان میں ہوتا ہے, اس کو مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ہاں فلسفے اور سائنس, جدید سائنس کے پس منظر میں خدا پہ بات کی جاتی ہے, اس میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک علت العلل ہے, حرکت دی اس نے, اس کے بعد کہیں سو گیا جا کے. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ خدا ایک زندہ جاوید ہستی ہے, حی و قیوم ہے. آپ کے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفات, سب سے اہم صفات بیان کی جاتی ہیں ہمارے تعلق سے, علم, قدرت, رحمت, ربوبیت, اور خود ذات خداوندی کے اعتبار سے اس کا حی اور قیوم ہونا,
ٹھیک,
یعنی وہ زندہ خدا ہے. تو ایک زندہ خدا کی حیثیت سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا تخلیقی عمل خربوں اربوں سال پہلے کہیں رک گیا تھا, وہ ہر وقت جاری ہے. یزید و فی الخلق ما یشاء, جو چاہتا ہے اس میں نئے نئے اضافے کرتا رہتا ہے. تو اسی کو ایک دوسری جگہ بہت خوبصورت ادبی اسلوب میں بیان کیا ہے, کل یومن ہوا فی شان, ہر آن وہ ایک نئی شان میں. یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کی آیات ختم ہو گئی ہیں, اس کا تخلیقی عمل رک گیا ہے, اس نے ایک کام کیا ہے اور اب کچھ نہیں کر رہا, صرف قوانین کا پابند ہو کر رہ گیا ہے. ہر آن نئی شان میں ہے, کائنات کا خدا ہے.
یعنی اس کی شان بدلتی رہتی ہے.
ہر آن نئی شان میں ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی صفات کا ظہور مثلاً اس اسٹوڈیو کی شکل میں ہو رہا ہے, اگلے لمحے ہو سکتا ہے کہ نئے چاند ستاروں کی شکل میں ہو جائے, اس سے آگے کسی نئی مخلوق کی صورت میں ہو جائے. اب پوری کائنات میں کیا ہو رہا ہے ہمارے علم میں تو نہیں ہے. کیا کیا معاملات جاری ہیں, کائنات سے ماورا کیا جاری ہیں, کائنات کے بارے میں بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ جو کائنات تمہیں نظر آتی ہے, یہ تو ایک ہے, اس کے علاوہ چھ اور بھی ہیں, وہاں کیا ہو رہا ہے. اچھا مزید بتا دیا ہے کہ ان میں سے ہر کائنات کے اندر ایک ایسا سیارہ موجود ہے جو تمہاری زمین سے مشابہ ہے.
صحیح.
تو اب یہ ظاہر ہے کہ یہ سب معلومات یہ بتا رہی ہیں کہ کل یومن ہوا فی شان, ہر آن وہ ایک نئی شان میں.
جی جناب, یہاں کوئی کوئسچن ہے؟
سر میرا سوال یہ ہے کہ
ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے اپنے بندوں پہ, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا جو علم ہے وہ ماضی, حال اور مستقبل کا احاطہ کیے ہوئے. تو اس کو یہ معلوم تھا کہ اس کا کون سا بندہ اس آزمائش میں ناکام ہوگا اور جہنم میں چلا جائے گا. تو کیا یہ اس کی شفقت کے مطلب خلاف نہیں ہے کہ اس کو یہ پتہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے بندوں کو اس آزمائش میں ڈال دیا کہ جس کے نتیجے میں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جاتا ہے قرآن میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں. تو جب ہم مطلب کہ ہم سے پوچھے بغیر ایک آزمائش ہمارے پر مسلط, اس کے اندر ہم اتنی شدید محبت کیسے مطلب رکھ سکتے ہیں؟
یہ جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش برپا کی ہے, اس آزمائش کے کچھ نتائج جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یعنی آزمائش میں یا ہم کامیاب ہوں گے یا ناکام ہو جائیں گے. آزمائش تو اس کے بغیر برپا کی نہیں جا سکتی کہ اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے. کوئی امتحان بھی آپ جب لیں گے تو امتحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا کامیابی ہوگی یا ناکامی ہوگی. اب اس کامیابی اور ناکامی پر اگر کوئی اسکیم بنائی جائے گی تو اس میں فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر کیسے کر دیا جائے, وہ بے انصافی ہو جائے گی. کیونکہ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دوں گا کہ یہ تو آپ اپنے علم کی بنیاد پر حجت کر رہے ہیں میرے اوپر, مجھے موقع دیتے. اس لیے جب یا تو آپ یہ اسکیم پیدا نہ کریں, انہوں نے فرشتوں کو پیدا کیا آزمائش میں نہیں ڈالا, بہت سی اور مخلوقات پیدا کی ہیں ان کو بھی امتحان میں نہیں ڈالا. جب انہوں نے اس اسکیم پر ایک مخلوق کو یا دو مخلوقات کو بنایا, جیسے کہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے جنات اور انسان, اور امتحان کے لیے بنایا, تو امتحان کا فیصلہ جو ہے وہ خواہ کتنے ہی شفیق ہستی کیوں نہ ہو, یہ انصاف کے خلاف ہے کہ وہ علم کی بنیاد پر کر دیں. اس کو واقعے کی بنیاد پر ہونا چاہیے, یعنی مجھے کمرہ امتحان میں بھیجا جانا چاہیے, مجھے موقع دینا چاہیے. قرآن مجید تو کہتا ہے کہ جب تک لوگ قیامت میں اس کا اعتراف نہیں کر لیں گے کہ ہم نے جانتے بوجھتے حق کو جھٹلایا ہے, جانتے بوجھتے پورے شعور کے ساتھ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر نہیں اللہ کی نافرمانی کی ہے, اس وقت تک انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ علم کی بنیاد پر فیصلہ کر لیا جائے. اب آپ اگلی بات یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس آزمائش میں ڈال دیا تو ہم اس سے محبت کیوں کریں؟ بھائی بات یہ ہے کہ اس آزمائش کا جو نتیجہ ہے, کیا وہ نتیجہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمارے لیے جہنم ہی نکلنا ہے؟ میں جب اپنی موجودہ زندگی پر غور کرتا ہوں تو بے پناہ نعمتیں ہیں, مجھے شعور ملا ہے, مجھے اپنا احساس ملا ہے, مجھے بے شمار مخلوق پر برتر بنایا گیا ہے. یہی نہیں ہے بلکہ زندگی, زندگی کے حقائق, ان کو سمجھنے کی صلاحیت اعلیٰ ترین درجے پر دی گئی ہے. تو میں اپنے خالق کو پہچانتا ہوں, محبت کرتا ہوں. پھر مجھے بشارت دی گئی ہے کہ یہ جو موت ہے یہ ختم کر دوں گا میں تمہارے لیے, تمہیں ابدی زندگی دوں گا, اس میں تمہارا ارتقا جب تک چاہو گے جاری رہے گا, تمہیں جو چاہو گے وہ ملے گا. تو میں کیوں محبت نہ کروں ایک ایسی ہستی کے ساتھ؟ اصل میں یہ تو دو زاویے نظر ہیں. آپ اس کے منفی نتیجے کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو یہی نتیجہ نکلتا ہے, تو اس کے مثبت نتیجے کو کیوں نہ دیکھا جائے؟ یعنی میں امتحان میں بیٹھتے ہوں یہ کیوں فرض کر لیتا ہوں مجھے ناکامی ہونا ہے؟ نہیں, مجھے اپنے رب پہ بھروسہ ہے, میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا. آپ کو بھی یہی کرنا چاہیے, ہر شخص کو یہی کرنا چاہیے. ہم کامیاب ہونے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور اپنے خالق سے یہ توقع رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے گا. اگر غلط صحیح میں کوئی چیز ہوئی ہے اسے معاف فرمائے گا, اور وہ ہماری جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہے یا ریاضت ہے یا اطاعت ہے اس کو قبول فرمائے گا. اچھا, اس نے بار بار کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میرے بندے میری طرف لوٹتے رہے. اس پوری دنیا کی زندگی میں بڑے سے بڑے گناہ کے بعد کہتا ہے میری طرف واپس آ جاؤ, میں اس کو معاف کر دوں گا, تو میں کیوں محبت نہ کروں اس سے؟ زاویہ نظر اپنا مثبت بنائیے چیزوں کو دیکھنے کا. اگر آپ جزا فضا کرتے ہوئے کہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, زندگی بسر کر بھی لیں گے تو حقیقت تبدیل نہیں ہونی. مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ ان کو اگر اس دنیا کے بارے میں یہ بتایا جائے کہ یہاں یہ حادثہ ہونے والا ہے, اس میں ان کا رویہ بچاؤ کا ہوتا ہے, لیکن اس معاملے میں اطمینان سے کہتے ہیں کہ پھر ہم کیا کر لیں, بنا دیا ہم. اس میں بھی ہمارا رویہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم اس اعلیٰ ترین نتیجے کو پانے کی جدوجہد کریں.
ٹھیک جاوید صاحب, ایک کوشچن یہ ہے کہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہے, جب انہیں نبوت پر سرفراز نہیں فرمایا گیا تھا, جب وہ مصر میں موجود تھے, تو ایک شخص ان کے ہاتھوں جو ہے وہ مارا جاتا ہے, اور بجائے اس کے کہ وہ اب اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتے اور اپنے لیے جو ہے وہ دیکھتے کہ جی مجھے جو بھی ہے میرے یہ ہوا ہے, وہ وہاں سے فرار اختیار کرتے ہیں, وہاں سے چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسے شخص کو جو کہ پیغمبر ہوں گے, یہ ان کے شایان شان نظر نہیں آ رہا, انہیں اپنے آپ کو قانون کے حوالے پیش کرنا چاہیے تھا. اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟
آپ کے خیال میں فرعون کی سلطنت میں قانون کیوں پرانی تھی؟
اس سے تو پھر یہ بھی پتہ چلے گا جاوید صاحب کہ آج بھی اگر پاکستان کے سیناریو میں دیکھوں تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بالادست نہیں ہے. آج تو مجھ سے کوئی جرم سرزد ہو جائے تو مجھے بھاگ جانا چاہیے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ میری حمایت نہیں کرے گا.
یہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ بے انصافی ہوگی تو لوگ بھاگتے ہیں, اب بھی بھاگتے ہیں. یہ آپ کے ہاں جو لوگ نکل جاتے ہیں اور جا کے باہر اسائلم تلاش کرتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں؟
تو وہ ٹھیک ہے رویہ اس کا مطلب؟
میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھے بتائیے. یہ اصول میں جواب دیا جائے گا, اخلاقی فیصلے آپ کو کرنے ہیں.
ٹھیک,
یعنی قانون کی حکمرانی ہوگی تو پھر تو میرا کام یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دوں, لیکن بادشاہت میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی. بادشاہت میں تو جو فیصلہ ہو جائے گا بس وہ ہوگا. اس وقت تو آپ اس کی ساری داستان پڑھی ہے تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس بہانے مار دینے کا فیصلہ کر لیا گیا.
جی,
ان کو آگے یہی اطلاع بھی دی گئی
تھی, بالکل.
ان سے ایک ختن معاملہ ہوا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھتے کیا ہے. دنیا کے کسی قانون میں بھی جب آپ کسی غلطی کی وجہ سے اس طرح کو معاملہ کر بیٹھتے ہیں تو اس میں لوگوں کو مارا نہیں جاتا, کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اگر انہیں معلوم ہوتا کہ میرے ساتھ انصاف ہونا ہے تو ایسا نہ کرتے. تو قبائلی معاشرے میں یہ جو دنیا اتنی پھیلی ہے یہ انہی لوگوں سے پھیلی ہے کہ جو قانون سے بھاگ کے دور دراز علاقوں میں جاتے رہے, ورنہ کیوں جاتے ہیں بھائی؟ یا اس کا باعث عشق ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے, اور کیا وجہ ہوتی ہے
اس کا مطلب؟
یعنی اس کے بعد قبیلہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ دو آدمی آپ کے پیچھے گھوڑوں پر دوڑائے جائیں گے جو آپ کو پکڑ کے لائیں گے. اب آپ کو رات رات میں اتنی دور نکلنا ہوتا تھا کہ گرفت میں نہ آ سکے. اچھا, پھر اندیشہ ہوتا تھا کہ اگر کہیں جا کے پڑاؤ کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ اور پیچھے آ جائیں, کیونکہ انتقام کی ایک نفسیات رہی ہے نا قبائلی زندگی میں. تو پھر وہ کوشش کرتے تھے کم سے کم آسٹریلیا میں جا کے دم لے.
ہاں, وہ پورا کافی دور نکل جاتا,
ورنہ کوئی وجہ نہیں ہے. اب اوریجنل جو ہے کیسے گئے؟ دنیا کے اندر پے در پے ہجرتیں ہوئی ہیں اسی نوعیت کی. تو اس وجہ سے قانون کی حکمرانی ہوگی تو بالکل ٹھیک اصول ہے. اب یہ کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے یا نہیں ہے, میرے نزدیک قانون کی حکمرانی ہے. اب عدالتوں میں جا سکتے ہیں.
نہیں, وہ ایک شخص اگر خود سے یہ سمجھتا ہے کہ بھائی میرے لیے قانون جو ہے یہاں سازگار نہیں ہے تو, اور وہ یہاں سے چلا جاتا ہے, تو ٹھیک رویہ ہے.
سمجھنا ہے وہ اپنا فیصلہ خود کرے. مولانا مودودی سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا, مولانا سید ابن صاحب مودودی سے, کہ جی میرے پاس دو بیل ہیں تو یا تو وہ بک جائیں گے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, یا پھر میں کوئی سود کا کاروبار کرتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی آپ کے بیل بچ جائیں گے, میں کیوں پکڑا جاؤں؟ اس وجہ سے جس نے قانون سے بھاگنا ہے وہ خود فیصلہ کرے اس بات کا. میں تو اصولی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی. دیکھیے, قانون کی حکمرانی آئیڈیل سطح پر تو دنیا میں کبھی نہیں ہوتی,
نہیں ہوئی,
لیکن ایک معقول سطح پر اگر آپ کے پاس قانون کی قوت موجود ہے تو پھر آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے.
ٹھیک,
لیکن جب آپ کو یقینی طور پر معلوم ہو کہ میرے ساتھ بے انصافی ہوگی, اس وقت دسیوں لوگ ہیں, اور یہ میں معذرت کے ساتھ کہہ دوں, اسائلم خود قانون ہے.
تو مطلب ایک قانون کو چھوڑ کے دوسرے قانون
کی عالمی سطح پر جو قوانین ہیں وہ بنائے اس لیے گئے. یعنی آپ نے یہ سیاسی پناہ کا جو قانون بنایا ہے یہ کس اصول پر بنایا ہے؟
اسی اصول پر.
قانون ہے, اس قانون کے تحت اقوام متحدہ جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ایک پرچہ دے دیتی ہے, اس کی بنیاد پر آپ کسی ملک میں رہ سکتے ہیں سال دو چار پانچ دس. آپ کے پاس کوئی پاسپورٹ نہ ہو تب بھی رہ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اقوام متحدہ اس بات کا اہتمام کرتی ہے کہ جو ملک آپ کو پناہ دے سکتے ہیں ان سے پناہ حاصل کی جائے. پھر آپ باقاعدہ قانونی طور پر ان علاقوں میں منتقل ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے, لا قانونیت ہے جو کرتے ہیں آپ؟ مطلب بین الاقوامی قانون,
مقامی قانون سے بھاگ کر کر رہے ہیں نا یہ.
یعنی ایک قانون سے دوسرا قانون, وہ قانون بھی بین الاقوامی طور پر کیوں بنایا گیا ہے؟ اس لیے کہ استبداد ہوتا ہے, اس لیے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے, اس لیے کہ مظالم ہوتے ہیں, اس لیے کہ قانون بعض اوقات خود قانون کے خلاف اور قانون کی روح کے خلاف بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان حقائق کے اندر ہی دنیا قانون سازی کرتی ہے. تو اگر آپ نے آج بین الاقوامی قانون بنا کے اس کو ایک جائز عمل قرار دے دیا ہے تو سید موسیٰ علیہ السلام کے بھاگ جانے پر کیا تکلیف ہے؟ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا انہوں نے.
جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سفر میں ہوتے ہیں یا آفس کے معاملات میں مشغول ہوتے ہیں, نماز کا وقت ہوتا ہے, وضو کرنے کے لیے ہمیں شوز اتارنا, ساکس کو اتارنا وہ دقت طلب ہوتا ہے, تو کیا ایسی صورتحال میں جرابوں پر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے؟
اگر آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں. دفتروں میں بھی کر سکتے ہیں, سفر میں بھی کر سکتے ہیں, گھر میں بھی کر سکتے ہیں. سردی کے موسم میں گھر میں بھی آپ نے جرابیں اگر پہنی ہوئی ہیں اور زحمت ہے تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ رخصت دی ہے.
اچھا
اور بالکل ٹھیک اصول پر دی ہے. تیمم پر قیاس کر کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت دے دی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے وضو کر کے جرابیں پہنی ہوں.
وضو کر کے
پہنی, جو روایت میں آتا ہے کہ وہ ہما طاہرتان, آپ کے پاؤں پہلے سے باوضو ہونے چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو آپ کر لیں گے, پہلے وضو کریں, وضو کرنے کے بعد جرابیں پہنیں, اس کے بعد پھر آپ 24 گھنٹے مسا کر سکتے ہیں اس کے اوپر.
ٹھیک. اچھا ایک اور کوشچن یہ ہے کہ سفر میں ہوں یا اگر دفتری مصروفیات ہوں تو کیا نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, ظہر اور عصر کو اور مغرب عشاء کو؟
دفتری مصروفیات میں کیا جا سکتا ہے, سفر میں کیا جا سکتا ہے, اور کوئی آپاداپی افراتفری کی صورت ہو جاتی ہے, جنگ میں ہو جاتی ہے, کہیں آگ لگ گئی ہے, اسی طرح ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو بعض اوقات آپریشن کرنے ہوتے ہیں, آپ کی کچھ لازمی ذمہ داریاں ہوتی ہیں, ایئرپورٹ پر ڈیوٹی دینے والے لوگ ہیں اور ہیں, فوجیوں کے مسائل ہوتے ہیں, تو ہر جگہ پر یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ اگر کہیں ٹھہر سکتے ہیں تو ٹھہر کر نماز پڑھیے, نہیں ٹھہر سکتے تو رجالن اور رکبانہ آپ پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھ لیجئے, آپ کسی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیجئے, تو قرآن نے کہا ہے, اور اسی طرح آپ دو نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں, یعنی ظہر کو عصر کے ساتھ اور مغرب کے ساتھ عشاء کو, مقدم بھی جمع کر سکتے ہیں, مؤخر بھی کر سکتے ہیں.
مؤخر بھی کر,
یعنی ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لی یا اتنی تاخیر کی کہ عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لی, اسی طرح مغرب کے فوراً بعد عشاء پڑھ لی, یا ایسی صورت نہیں ہے
تو
آپ کو تاخیر کرنی ہے تو عشاء کے ساتھ مغرب پڑھ لی. یہ ادا نمازیں ہوں گی, ان میں قضا نہیں ہوگی نماز.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ تمام شرکا کے بھی مشکور ہیں, آپ نے بھی وقت نکالا. ناظرین آج ہم نے جو پروگرام کیا وہ متفرق سوالات پر مبنی تھا, بہت سارے اور بھی ایسے سوالات ہیں جو میرے پاس موجود ہیں جن کو ابھی ہم ٹیک اپ نہیں کر سکے, اور ایسے بھی بہت سارے سوالات ہوں گے جو کہ آپ کے ذہنوں میں اب آئے ہوں گے. آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں اپنے وہ سوالات بھیج سکتے ہیں, ih@duniatv.tv. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.